بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 جولائی 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان اور روزہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. امين يا رب العالمين. حضرات، آج 19 رمضان ہے، گویا کہ اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام تک پہنچنے والا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں رمضان آیا اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک بڑی طویل حدیث ہے کہ جس کے بالکل آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت لیے ہوئے ہے، اور اس حصے کی حدیث کے اس حصے کو ذرا جوڑ لیجئے بالکل ابتدائی الفاظ کے ساتھ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، اور جو اس کے افتتاحی الفاظ ہیں اس خطبے کے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے لوگو، تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ، شعبان کا آخری دن تھا جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہ جو بہت عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے. شہر مبارکن، انتہائی بابرکت ہے. وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس ماہ مبارک میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید جاں فضا جو ہے بالکل آغاز ہی میں فرما دیا تھا، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اور اس خطبے کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اولہ رحمت. اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جو گزر چکا وہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے دن ہیں. اوسطہ مغفرت، وہ عشرہ جو بالکل اختتام پذیر ہونے کو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آج 19 رمضان ہے. اس ماہ مبارک کا جو عشرہ وسطی ہے، جو درمیانی عشرہ ہے، وہ اللہ کی مغفرت لیے ہوئے ہیں. وآخرہ عتق من النار، اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ تو گویا کہ جہنم سے رستگازی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اس حدیث کے ضمن میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تین قسم کے طبقات ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو شاعر اسلامی پر کاربند ہے، اسلام پر کسی درجے میں عمل پیرا ہے، یہ الگ بات ہے ان کی زندگیوں میں کچھ خطائیں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لغزشیں بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جنہیں ہم دیندار طبقہ کہتے ہیں، جن میں کچھ نہ کچھ دینی شعور موجود ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ رمضان داخل ہوتا ہے تو رمضان کی برکتوں کا ظہور ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، گویا کہ شروع ہی میں اللہ کی رحمتیں سمیٹنے لگتے ہیں۔ یہ تو وہ کلاس ہے مسلمانوں کی جو سب سے ٹاپ کی ہے، جو پہلے سے شاعر اسلامی پر کاربند ہیں۔ اس سے نیچے کا ایک گریڈ یہ ہے کہ جس میں مسلمان ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے عبادات، اللہ کے حقوق جو ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں کچھ معصیتیں بھی ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑ پاتے، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، پھر دوبارہ لغزش ہو جاتی ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے جو دوسرا عشرہ ہے، اوسطہ مغفرت، یہ ان لوگوں کے لیے نوید جافزہ ہے، گویا کہ پہلا عشرہ گزارنے کے بعد اور اللہ تعالی کی رحمتوں کو سمیٹنے کے بعد اب دوسرا عشرہ جیسے ہی انٹر ہوا، اللہ تعالی کی طرف سے ان کی مغفرت کا اعلان ہے۔ اور مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جن کے اندر دینداری کی نام کی کوئی شے نہیں، نماز روزہ جو ہے اس سے بھی غافل، حرام حلال کی کوئی تمیز، جائز ناجائز، یہ فرق بھی ان کی زندگی میں کوئی زیادہ نمایاں نظر نہیں آتا۔ ان کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا، آخرہ عتقم من النار، گویا کہ وہ لوگ جو گردن تک گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، خواہ ان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، قول و فعل کا تضاد ہے، سیرت و کردار کے اندر منفی چیزیں موجود ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں، اس حدیث پر بھی پورا اترتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے جہنم سے رستگاری کا ذریعہ بنتا ہے، جہنم کی آگ کا توق جو ان کی گردن میں پڑا ہوا تھا، پورا جسم جو ہے گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا، شعوری طور پر اللہ کے حضور توبہ کر لیں تو جیسا کہ حضور نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کمایا ہی نہیں تھا۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ مبارک کے دو عشرے گزر چکے، ابھی آخری عشرہ باقی ہے، اور اس عشرے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس میں شب قدر، لیلۃ القدر، وہ الفاظ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث میں آئے تھے، وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، آخری عشرہ موجود ہے۔ اگر ابھی تک توجہ نہیں ہوئی تھی، کوئی التفات نہیں ہوا تھا، عشرہ رحمت جو ہے وہ بھی کہیں غفلت میں گزر گیا، عشرہ مغفرت جو ہے وہ بھی گزرنے کے قریب ہے، ان کے لیے بھی نوید جافزہ ہے۔ وآخرہ عتقم من النار، وہ لوگ جو گردن تک گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے ابھی، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ میری اور آپ کی زندگی میں اگلے سال کا رمضان ہے یا نہیں۔ ہمارے کتنے ہی ایسے اعزاء و اقارب، احباب، رشتے دار ہوں گے کہ جو پچھلے رمضان میں موجود تھے آج نہیں ہیں، کیا انہیں معلوم تھا کہ اگلے سال کا رمضان ان کی زندگی میں نہیں آئے گا، جیسا ہمیں معلوم نہیں؟ ہم میں سے بھی کس کس کا شمار اس طبقے میں ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا یہ وقت جو ابھی ہمیں حاصل ہے، جو بڑا غنیمت ہے، اسے ہمیں اویل کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جس کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اگر بندوبست کرنا چاہتے ہو تو اس آخری عشرے کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر جو عبادات ہوتی ہیں وہ صرف لمیٹڈ ہوتی ہیں کچھ دورانیے کے لیے، حالانکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شب قدر کے حوالے سے کسی حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں کہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن ہم نے فوکس کر لیا اسی کو. اب کون محنت کرے کہ 21ویں اور 23ویں اور 25ویں پھر 27ویں پھر 29ویں شب، یہ شارٹ کٹس ہے کہ جو ہم نے ایجاد کر لیے. یا کچھ لوگ وہ ہیں جو شب برات ہی کو گویا کہ اس کا جو ہے وہ تھام کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے اپنے اگلے پچھلے تمام گناہ بخشوا لینے ہیں، آنے والی زندگی بھی اور گزشتہ زندگی بھی. ہمارا دین جو ہے اس قسم کے شارٹ کٹس پر مبنی نہیں ہے. آخری عشرہ اگر ہمیں میسر آتا بھی ہے اور اس میں ہم اللہ تعالی کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جو تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی اس عشرے کے دوران، اگر وہ مستقل نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، اور پھر انہی غلطیوں کے اندر، انہی گمراہیوں کے اندر، انہی گناہوں کے اندر ہم دوبارہ ملوث ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سلسلے میں مجھے مزید کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایونٹس جو ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ڈائیورشن، ایک تبدیلی. اگر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کا وہ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا وہ محفوظ ہے، لیکن اگر وہی گناہ جو ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی غیبتیں ہیں، وہی جو ہے وہ خیانتیں ہیں، وہی فوش گوئی ہے، وہی گالم گلوچ ہے، سیرت و کردار کے اندر کوئی، جسے مثبت اقدار کہتے ہیں دین کے اعتبار سے، تھوڑے سے دورانیے کے لیے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر وہی کچھ، ظاہر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس زمن میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، تو روزے جیسی افضل عبادت، یہ بڑی یونیک عبادت ہے، وہ حدیث ابھی میں آپ کو سناؤں گا. آج کے لیے چونکہ پہلے سے پلان تھا کہ آخری دو جمعے جو ہے مجھے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، آپ کے علم میں ہے برادر حافظ عاقب سعید صاحب کراچی تشریف لے گئے تھے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس رمضان میں جو دو جمعے گزر چکے ہیں اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی، ذہن توجہ نہیں ہوا اس طرف. لہذا میں نے آج خاص طور پر ان دو حضرات سے کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری ادا کی تھی پچھلے دو جمعے میں، ان سے خاص طور پر پوچھ لیا تھا کہ آپ کا موضوع کیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج پھر میں وہی باتیں کروں کہ جو پہلے کر چکے. تو پچھلا جمعہ رحمت اللہ بٹر صاحب جو ہمارے بڑے محترم ہیں اور ناظم تربیت بھی رہے ہیں، ناظم دعوت ہیں، بہت عمدہ خطاب فرماتے ہیں اور یقیناً اس کے اندر بڑی ایک اثر انگیزی بھی ہوتی ہے، ان سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ عبادت رب تھا میرا اصل موضوع. واقعتاً موضوع بہت اہم ہے، اللہ کی بندگی جو ہمارے ذہنوں میں عبادت کا ایک بہت ہی محدود سا تصور موجود ہے، اس کی بجائے جو قرآنی تصور ہے عبادت کا وہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس سے پہلے عزیزم محمد حواد صاحب نے جو خطاب فرمایا تھا تو اس میں غالباً حقیقت ایمان کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور احتیاطاً میں نے برادرم حافظ عاقب سعید صاحب سے بھی فون کر کے معلوم کیا، اس لیے کہ اگر ایک جمعہ پہلے جو رمضان سے پہلے کا جمعہ جو آخری انہوں نے پڑھایا تھا اس میں اس موضوع کو لیا ہوتا تو پھر میں کسی اور موضوع کو لیتا، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے اسی سلسلے کو قائم رکھا تھا، اس لیے کہ رمضان کے جمعے آنے والے تھے، اس میں اس موضوع پر بات ہو سکتی تھی. لہذا فوراً مجھے یہ خیال ہوا کہ سالانہ جو ایک یہ ہمارا ایک یاد دہانی کا عمل ہوتا ہے روزے کے حوالے سے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے جو والد محترم رحمہ اللہ اکثر کوٹ کیا کرتے تھے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. کون ہے انسان کے جس کے اندر کوئی سرکشی، گناہ، الانسان مرکب من خطائے ونسیان، انبیاء اور رسولوں کا طبقہ یا وہ کیٹیگری ایسی ہے جسے خطا کا امکان ہی نہیں. لیکن بقیہ انسان جو ہے وہ تو مرکب ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جذبات کے رول طوفانی ریلا آیا، کسی غلط کام کے اندر ملوث ہو گئے. تو سرکشی اور اللہ تعالی کی نافرمانی جو ہے وہ تو ہر انسان میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں. تو یہ گویا کہ ایک ریمائنڈر ہے جو سال بسال اس ماہ رمضان کے جمعوں کے اندر یہ باتیں بیان ہوتی ہیں، آپ تک بھی پہنچتی ہیں، اور مطلوب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اگر تبدیلی پیدا ہو تو کسی درجے میں پائیدار تبدیلی پیدا ہو، اس کے اندر کوئی مستقل ہونے والی بھی عنصر موجود ہو. تو اسی بہانے آج اگلا جو جمعہ آنے والا ہے تو چند بنیادی باتیں اس حوالے سے کہ رمضان جیسی یہ افضل مہینہ ہے اور اس میں روزے جیسی افضل عبادت، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی عبادت کے لیے اس ماہ مبارک کو کیوں منتخب کیا؟ اس سے پہلے کہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں، چند باتیں بنیادی طور پر چاہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے. دیکھیے، ہمارے دین میں جو عبادات ہیں ان کا بہت ہی خوبصورت نظام ہے جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں. ہمارے نزدیک نماز، روزہ، حج، زکات یہ عبادات ہیں، اور کلمہ شہادت تو گویا کہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی بیس پر کوئی شخص مسلمان قرار دیا جاتا ہے. قرآن حکیم میں عبادت کی اصطلاح ان مراسم عمودیت کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوئی. عبادت کے معنی بندگی، غلامی، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، عبادت کا مفہوم تو یہ ہے. عبد سے نکلا، عبد غلام کو کہتے ہیں. کسی غلام کی، کسی عبد کی یہ مجال نہیں ہے کہ اپنے آقا کی نافرمانی کرے، جو چاہے وہ اس کو سزا دے. اگر اس کی جان بھی لے لیتا ہے تو کوئی قانون آڑے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کا غلام تھا. تو لفظ عبد سے یہ عبادت اخذ کی گئی، یہ اصطلاح عبادت کی. عبادت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. لیکن پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری پر قائم رہنے کے لیے جو ہمیں اللہ نے ستون عطا فرمائے وہ چار ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکات. اور اس کا جو مرکزی ستون ہے وہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، بہت سے حضرات کو یہ حدیث یاد ہوگی، نماز ہمارے دین کا ستون ہے. یہ جو دین اسلام اور عبادت رب کی جو چھت قائم ہوتی ہے وہ ان چار ستونوں پر قائم ہوتی ہے. اصل مطلوب کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت. اس کے لیے آپ کو مدد فراہم کرے گی نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی اور زکات بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں اس میں تقسیم نوٹ کیجئے، دو عبادتیں وہ ہیں کہ جو مالی عبادات ہیں، اور دو بدنی عبادات ہیں. مالی عبادات کے اندر زکات، جب تک کوئی شخص ایک خاص نصاب کو نہیں پہنچتا وہ زکات لے سکتا ہے، لیکن اگر دینے والا بن گیا تو اب وہ زکات ریسیو نہیں کر سکتا، وہ دے گا. یہی معاملہ حج کا بھی ہے. حج کے اندر بھی انسان کا مال خرچ ہوتا ہے. آج آپ کو معلوم ہے اگر کوئی شخص حج کرنے کا ارادہ کرے تو 3-4 لاکھ روپے کی جو ہے اس کے پاس پس انداز کی ہوئی رقم موجود ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ مقروض نہ ہو، اس کے علاوہ یہ کہ گھر میں جو ہے بچے، بیوی بچے جو ہے کہیں فاقوں تک نہ پہنچ جائیں، یہ پورا اہتمام کر کے پھر اب حج فرض ہوا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. استطاعت لازمی شرط ہے. اور دو عبادتیں نماز اور روزہ، یہ بدنی عبادات ہیں جس کا روپے پیسے سے، درہم و دینار سے کوئی تعلق نہیں. کوئی شے صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، نماز فوراً فرض ہو جائے گی. یہی معاملہ روزے کا ہے, دونوں بدنی عبادات ہیں. قرآن حکیم میں ایک بڑی خوبصورت ترتیب آپ کے سامنے آتی ہے کہ ایک نمائندہ عبادت جو ریپرزینٹ کر رہی ہے بدنی عبادت کو, نماز اس کو لیا گیا, اور مالی عبادات کے اندر جو نمائندہ عبادت تھی زکوٰۃ اس کو لیا گیا. نماز اور زکوٰۃ, قرآن حکیم میں 50 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر اکٹھے جوڑے کی شکل میں ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. گویا کہ ایک ہی اصطلاح ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ترجمہ, آپ یقیناً یہی کریں گے کہ نماز کو قائم رکھو, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, لیکن بالکل جوڑے کی طرح آ رہی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, نماز زکوٰۃ. سورہ حج کے بالکل درمیان میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اگر ہم مسلمانوں کو کسی خطہ ارضی میں حکومت عطا کرتے ہیں تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو آگے وعدہ کیا گیا اللہ کی طرف سے. وقت نہیں ہے کہ پوری آیت سناؤں. نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا اقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ, اے نبی کی بیویوں نمازوں پر کاربند رہو اور زکوٰۃ پر کاربند رہو. تو نماز اور زکوٰۃ یہ گویا کہ ایک نمائندہ عبادت بدنی عبادتوں میں سے نماز, اور دوسری نمائندہ عبادت مالی عبادتوں میں سے زکوٰۃ. اس کا ذکر بیسیوں مقامات پر. لیکن بقیہ جو دو عبادات ہیں, صوم روزے کی عبادت اور حج کی عبادت, یہ بہت ہی کم ذکر ہے اس کا قرآن میں. حج کا ذکر تو پھر بھی آپ کو کئی مقامات پر سورہ بقرہ کے اندر مل جائے گا, سورہ حج کے اندر مل جائے گا. لیکن یہ بات شاید جن حضرات کے علم میں نہ ہو پہلے سے, ان کے لیے بہت ہی, جسے آپ کہیے کہ بہت ہی ان کو ایک یونیک سی بات لگے گی کہ رمضان کے روزوں کا ذکر پورے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کا صرف ایک رکوع ہے, 23rd رکوع, اور اس کی کل 6 آیات. لیکن کیا حجم کے اعتبار سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ رمضان کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت نہیں ہے؟ اس کو کمپنسیٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کی روشنی میں. یہ نہ سمجھنا کہ اس کا ذکر چونکہ قرآن میں بہت سے مقامات پر نہیں ہے, جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے, روزے کا ذکر کل 6 آیات, 6500 آیات ہیں قرآن حکیم کی, ان میں سے کل 6 آیات. لیکن حدیث قدسی کے الفاظ نوٹ کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ, روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے, یہ فرمان ہے اللہ کا, اور اپنے پاس خاص اپنے خزانہ فضل سے میں اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. یہ الفاظ اور کسی عبادت کے لیے نہیں. حد یہ ہے کہ حج کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں. حج کے اندر جو بہرحال صعوبتیں بھی ہوتی ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, آج تو ہمیں بڑی سہولتیں حاصل ہیں, اب تو وہاں شاید مینا کے اندر جو ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ خیمے بھی موجود ہیں, لیکن یہ کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے سخت حالات کو ذرا پیش نظر رکھیے. لیکن یہ الفاظ تو حج کے لیے بھی نہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خاص اپنے خزانہ فضل سے اس کا جو ثواب عطا فرماؤں گا. جبکہ قرآن حکیم میں کل 6 آیات میں روزے کے احکامات, بلکہ یہ 6 آیات جو ہیں اس اعتبار سے حد درجے جامع ہیں کہ روزے کی حکمت کیا ہے, اس کی غرض و غایت کیا ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, اس میں کیا سہولتیں دے دی گئی ہیں, روزے کا کلائمیکس کیا ہے, شریع اعتبار سے جو احکامات دیے گئے ہیں ان آیات کے اندر. واقعہ یہ ہے کہ اپنی جگہ جسے آپ جامعیت شاہکار ہے اس اعتبار سے قرآن حکیم کا کہ کل 6 آیات کے اندر تمام موضوعات کا احاطہ کر لیا گیا. اے مسلمانوں, یہ روزے کی عبادت کو تمہارے لیے کوئی نئی نویلی عبادت نہیں ہے, تم سے پہلے بھی ہر امت پر اللہ نے اس عبادت کو فرض کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, لعلکم تتقون. پھر روزے کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ اسی آیت میں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سینکڑوں مقامات پر قرآن میں ریپیٹڈلی کہا گیا اہل ایمان، ہے مسلمانوں اپنے اندر تقوی پیدا کرو. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت جو ہے ان میں تقوی نہیں ہوتا. اب ان کو ڈھونڈیے آپ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ جو واقعتاً اللہ جسے آپ خدا خوفی کہتے ہیں، خلوت ہو جلوت ہو، انسان کی انفرادیت ہو اجتماعیت ہو، اس کا لین دین ہو، اس کا قول ہو، اس کا فعل ہو، کتنے لوگ ہوں گے کہ جو ہر اعتبار سے تقوی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں؟ آٹے میں نمک کو شاید کوئی نسبت موجود ہو، لیکن یہ کہ یہ نسبت شاید یہاں بھی نہیں ہوگی. تو اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تقوی. پھر اللہ تعالی نے اس رمضان کے مہینے کو کیوں منتخب کیا اس روزے کی عبادت کے لیے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جواب مل گیا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک میں قرآن نازل فرمایا تھا. اتنا عقل اور اتنی فہم تو اللہ تعالی نے ہر انسان کو دی ہے نا، کہ اب روزے اور قرآن کے درمیان کوئی لنک قائم کرو. کیوں اللہ نے قرآن جس مہینے میں نازل فرمایا اس میں روزے فرض کیے؟ کوئی غرض و غایت تو ہوگی نا. ذوالحجہ میں بھی روزے فرض کیے جا سکتے تھے، ربیع الاول میں بھی کیے جا سکتے تھے، لیکن اس ماہ رمضان کو کیوں منتخب کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا. پھر اللہ تعالی معاذ اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، وہ انتہائی شفیق ہے. وہ حدیث کا ایک مفہوم بہت سے حضرات کے ذہنوں میں شاید آ گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ جملہ مخلوقات میں تقسیم کر دیا، اور کسی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس محبت کے ایکویں حصے کا آپ آگے آپ اس کے ریشو پروپورشن خود قائم کر لیجئے. کسی حیوان مادہ کے اندر اگر کوئی محبت ہے اور مانتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچے کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ایک پرتاؤ ہے، جبکہ 99 حصے محبت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے. تو اللہ بندوں کے حق میں ظالم تو نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، قرآن میں کہا گیا میں اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہوں. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سیڈس بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر کوئی روحانی خوشی حاصل ہو رہی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انسانوں میں ایسے ذہن ہوتے ہیں جو سیڈسٹ، دوسرے کو جو ہے ذرا پریشان کرو، تکلیف میں مبتلا کرو، اندر سے انسان کا نفس جو ہے اس کا لذت حاصل کرتا ہے. یہ تصورات معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ تو نہیں کر سکتے. تو انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کے، آج تو ہمیں بڑی سہولتیں حاصل ہیں، بڑی آسائشیں ہیں. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 30-35 برس پہلے، جبکہ میرا میڈیکل کالج کا زمانہ تھا، تو اسی یہ جون جولائی کے یا مئی جون جولائی کے کوئی روزے تھے تو بڑے شدید تھے، اس وقت کی سہولتیں نہیں تھیں. سائیکل پہ اگر آپ گئے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور واپس آئے ہیں تو آ کر جو پیاس کے مارے برا حال ہے، لیکن اللہ نے منع کیا. گھر میں خواہ بہترین قسم کے مشروبات موجود ہوں، کیوں بچتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو ان آیات میں اس کو بھی واضح کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اور یہ کس پس منظر میں فرمایا گیا؟ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص بیمار ہو یا حالت سفر ہو، سفر کی صعوبت. آج کل تو بہت آرام دہ سفر ہیں، اوپر سے آگ جو ہے وہ سورج آگ برسا رہا ہو اور نیچے کوئی شخص پیدل چل رہا ہے، کوسوں کا سفر کر رہا ہے، یا فرض کیجئے اونٹ کی پشت پر سوار ہے، کیا سپیڈ ہوتی ہے اونٹ کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی فرما دی، فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے جو شخص بھی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس پر لازم نہیں ہے روزہ رکھنا، ہاں تعداد پوری کرنی لازم ہوگی، فعدۃ من ایام اخر، رمضان گزرنے کے بعد اب وہ جو تعداد تم نے جو روزے چھوڑے تھے اس کو پورا کرنا لازم ہے، ولتکملوا العدہ، پھر دوبارہ فرما دیا گیا اسی آیت میں. پھر روزے کی عبادت جو ہے جس میں بھوکا پیاسا رہنا اور اپنے جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کو قابو میں رکھنا، پیٹ کھانے کو مانتا ہے، اللہ کا حکم ہے، انسان کے اندر سیکس کا جذبہ رکھ دیا گیا، شہوت کا جذبہ رکھا گیا، اللہ کا حکم ہے، یہ دورانیہ ہے سحری سے لے کر افطاری تک، اس کے قریب نہیں جاؤ گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کو کچھ نہ کچھ اپنی حیوانی جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کو لگام دینے کی عادت پڑے گی. ایک مہینے کی ایکسرسائز ہے نا، یہ نہیں کہ جس وقت بھی جو جذبہ جو ہے انگڑائی لے کر اٹھا اس کو فوراً جو ہے اس کی تسکین کا اہتمام کرو، نہیں. آج سے 30-35 برس پہلے تو نہ میک ڈونلڈ ہوتا تھا، نہ کے ایف سی ہوتی تھی، نہ یہ کیا ہے وہ سب ویز ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. زیادہ زیادہ عیاشی کیا ہوتی تھی، کہیں چلے گئے تو آپ نے مور کڑاہی کھا لی، یا کچھ چرگا جو ہے بڑا نیا نیا آیا تھا اس زمانے میں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. لیکن آج یہ تمام سہولتیں، تمام چیزیں جو ہے اگرچہ اس کے طبی اعتبار سے جو بھی اب اس کے خوفناک حقائق سامنے آ رہے ہیں، یہ جنک فوڈ جو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا اور اس کی وجہ سے جو تباہی اور ہلاکت ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل کے اندر، ان کی جو بلڈ بایو کیمسٹری ہے اس وہ بالکل یکسر چینج ہو رہی ہے. لیکن پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود خواہ کسی کے پاس روکی روٹی بھی ہے لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں کھا سکتے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر شہوت کا جذبہ ہے، وہ اپنی تسکین چاہتا ہے. یہ روزہ آپ کو وہ ٹریننگ دے رہا ہے، ایک مہینے کی ٹریننگ، اس کو کنٹرول کرو. دنیا بھر کے جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے اسٹرانگ جو انسٹنکٹس ہیں یہی دو انسٹنکٹس ہیں. کھائے پیئے بغیر تو اس کی جو گویا کہ موت واقع ہو جائے گی، خوراک روک دیجئے تو ممکن ہے کہ ایک مہینے تک کوئی شخص، جو آپ نے سنا ہوگا جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا، تو 4 یا 5 ہفتوں کے بعد ایک خاتون جو ہے زندہ برآمد ہوئی تھی کہ جو کسی ستون کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے 4-5 ہفتے تک نہ اس کے جسم میں کوئی پانی گیا نہ کوئی خوراک گئی، اور بالکل نیم مردہ حالت میں وہ برآمد کی گئی. لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں ہماری جسے آپ خاکی وجود کہتے ہیں، ہمارے حیوانی وجود کے لیے تو ضروری ہے نا. تو روزہ آپ کو وہ ایکسرسائز فراہم کر رہا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالو. سال کے 12 مہینے میں سے 1 مہینہ اس پر کاربند رہو تاکہ اس کے اثرات سال کے بقیہ 11 مہینوں پر محیط رہیں. اگر یہ نہیں ہے، نمازوں کے اندر جو ہے لوگوں کا ذوق و شوق بھی ہوتا ہے، آپ اپنی مساجد کو دیکھ لیجئے، میں اپنی اس مسجد کا بھی ذکر کروں گا. جیسے ہی رمضان آیا معلوم ہوا کہ حال جو ہے اتنی وسعت کے باوجود تنگ پڑ رہا ہے، فجر کی نماز میں 6-6 صفحے موجود. یہ کیفیت رہتی ہے صرف 29 رمضان تک. اور یکم شوال کو آپ اپنی مسجدوں کا حالت دیکھا کیجئے، جو مساجد ماتم کرتی ہیں کہ بمشکل آدھی صف. کیا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے رمضان کی اس ایکسرسائز کا؟ ہم لوگ اصل میں آدھی ہو چکے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کچھ شارٹ کٹس کے، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی اور عمل بتا دو، بس جی میری کامیابی ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، باقی اپنی زندگی کے اندر مستقل بنیادوں پر کوئی سی تبدیلی کو باقاعدہ ایگزیکیوٹ کرنا، ماشاء اللہ کتنے لوگ ہوں گے. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس سال بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یکم شوال کو آپ کی مساجد کا کیا حال ہوتا ہے. معلوم ہوا صرف 1 مہینہ، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تلخ باتیں بھی ہیں اور ہمارے معاشرتی جو معاملات ہیں اس کے ایک الویے کا درجہ رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، انہیں کسی بیجا مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لہذا وہ رعایت جو دی گئی اس کا بھی ذکر کر دیا گیا. پھر پہلی قوموں پر جو روزہ فرض کیا گیا تھا اس کے شرائط خاصی سخت تھی، دورانیہ بڑا طویل تھا، بلکہ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کو جو کہا گیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور پوری جو بستی والے ہیں وہاں اب لوگ منتظر تھے کہ اب ان کو تو ہم سنسار کر دیں گے، اس لیے کہ اس کا تو نکاح بھی نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو بائبل میں لکھا ہوا موجود ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بذریعہ وہی حضرت مریم سلام علیہا کو یہ حکم دے دیا گیا تھا، اگر لوگ تمہارے سے پوچھیں کچھ تو کہنا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، روزہ تو تھا نا اس وقت بھی، تو لوگوں سے کہہ دینا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں تم سے کوئی کلام نہیں کروں گی. گویا کہ معلوم ہوا کہ کلام کرنا جو ہے وہ بھی روزے کے منافی تھا کسی درجے میں، دنیاوی کلام کرنا. اور اس کے بعد پھر وہ معجزہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چند دن کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوزائیدہ بچہ، اور انہوں نے پوری وجیہ مردانہ آواز کے ساتھ خطاب کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتم. کئی آیات ہیں اس خطاب پر مشتمل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوزائیدگی کی حالت میں کیے تھے. اب وہ جو پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے تھے لوگ، وہ پتھر ان کے ہاتھوں سے گر گئے، اس لیے کہ اتنے بڑے معجزے کا تو وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. چند دن کا بچہ جو ہے پوری ایک وجیہ اور مردانہ آواز میں ان سے خطاب کرے گا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ تمام الفاظ کون سے ہیں؟ اسی خطاب کے. تو وہ جو کڑی شرائط تھے ان روزوں کے اندر اس میں بھی نرمی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل اس امت مسلمہ کے لیے، جہاں جتنی اور رحمتیں ان میں ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ. پہلی شریعتوں کے اندر روزے کے اندر سحری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آج بھی آپ کے ہاں جو عیسائی ملازمین اگر کام کرتے ہیں، اگر وہ کچھ نہ کچھ جو ہے پریکٹسنگ کرسچینز ہیں، ان سے پوچھیے، وہ کہیں گے جیسے ہی رات کو ہم سوتے ہیں روزہ شروع ہو گیا. اب رات کے دوران نہ تو شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کھانے پینے کی کوئی کھیل آپ کے اندر جا سکتی ہے. روزے کی طوالت تقریباً دوگنی ہو گئی. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا اس امت کے اوپر کہ اس دورانیوں کو کتنا مختصر کر دیا. تسحروا فإن فی السحور برکۃ، حضور نے فرمایا سحری لازمن کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں بڑی برکت رکھی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سحری نہ کرنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں، میں تو جناب بس رات سونے سے پہلے جو ہے بس ایک دودھ کا گلاس پی لیا تھا، یہ نیت کر کے کہ میں نے سحری نہیں کرنی، وہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. حکم ہے تسحروا، سحری لازمن کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اللہ نے بڑی برکتیں رکھی اس کے اندر. اس کی نشاندہی بھی انہی آیات میں کر دی گئی کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے، اس سے پہلے ممنوع تھا، تمہارے لیے اس میں آزادی دے دی گئی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم تختانون انفسکم. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. کسی مسلمان نے جو ہے وہ تعلق شوہر اور بیوی والا قائم بھی کر دیا، لیکن اندر ایک دغدغا پیدا ہو گیا کہ شاید میں نے غلط کام کیا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، نہیں، یہ بھی میری رحمت کا ایک مظہر ہے کہ میں نے وہ معاملہ بھی تمہارے لیے بڑا آسان کر دیا. تو ان تمام موضوعات کو گویا کہ ان چھ آیات کے اندر سمیٹ لیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس درجے جامع آیات ہیں. ظاہر ہے کہ ان آیات پر اگر باقاعدہ لفظ بہ لفظ اگر کہیں بیان کی صورت ہو اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن یہ کہ اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. انشاءاللہ اگلے جمعے بشرط زندگی بشرط صحت، اللہ نے موقع دیا تو اسی موضوع کے اوپر جو ہے اس رمضان کے روزوں کی حکمت، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ابھی باقی ہے، عشرہ رحمت بھی گزر گیا، عشرہ مغفرت جو ہے وہ صرف ایک رات باقی رہ گئی، ہاں عتق من النار والا عشرہ ابھی باقی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنی زندگیوں کے اندر کوئی پائیدار تبدیلی کا فیصلہ کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر حکیم.